حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت کی مناسبت سے خواتین کے اجتماع سے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ کا خطاب 27 دسمبر 2023۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین. خیلی خوش آمدید خانمهای عزیز، خواهران، دختران، فرزندان خود من که همه تون فرزندان ما هستید.
و محترم خواتین، بہنوں اور بیٹیوں، خوش آمدید. آپ سب ہماری بیٹیاں ہیں، ایران کے مستقبل کی معمار ہیں. مستقبل کی دنیا آپ کی ہے. یہ ملاقات اب تک بہت اچھی اور مفید تھی. میں اس پروگرام کا اہتمام کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان عزیز بچیوں کا جنہوں نے ترانہ پیش کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے اشعار کے مضامین بھی بہت خوب ہیں اور انہیں پیش کرنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا، اس کا آہنگ بھی اور اجرا بھی بہت اچھا تھا. محترم قاری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دینے والے خوش زبان اور خوش بیان ہستی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. شہیدوں کی شریک حیات، مادران شہداء اور دختران شہداء کا بھی جو جلسے میں تشریف لائیں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے آپ سب سے عقیدت ہے. آیت اللہ زگزگی کی اہلیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں تقریر کی. وہ 6 شہیدوں کی ماں ہے. ان کے 3 بیٹے ایک واقعے میں اور 3 بیٹے دوسرے واقعے میں شہید ہوئے، اور انہوں نے پہاڑ کی طرح صبر کیا، مدتوں جیل میں رہیں اور بے انتہا سختیاں برداشت کیں. اور میں ان فلسطینی خاتون کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ویڈیو پیغام کا ہم نے مشاہدہ کیا، اور منتظمین سے میری درخواست ہے کہ میرا شکریہ ان تک ضرور پہنچا دیں اور ان سے کہیں کہ میں ہمیشہ ہر رات مستقل طور پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا ان کی نصرت کرے. جو باتیں جلسے میں کہی گئیں بہت اچھی تھیں، یعنی واقعی اگر میں کچھ بھی نہ بولوں اور انہی باتوں پر اکتفا کیا جائے جو ان خواتین نے یہاں بیان کی ہیں، تو بھی جلسہ بہت مفید ہے. ورزش کے بارے میں بھی اور خواتین کے حقوق کے تعلق سے بھی، دینی فن و ہنر کے سلسلے میں بھی، سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خطرات کے حوالے سے بھی. اسی طرح استثنائی ذہانت کی مالک نابغہ شخصیات کے مسئلے میں، ان کی منصوبہ بندیوں اور پروگراموں کے بارے میں، گھریلو خواتین اور مادران عزیز کی قدردانی میں اور سوشل میڈیا کی بری حالت کے بارے میں، خاتون ڈاکٹروں اور ہسپتالوں میں خاتون مریضوں کا خیال رکھنے کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، وہ سب بالکل درست ہے. ان کے گلے شکوے اور تجاویز مجھے دی جائیں۔ یہ میرا کام نہیں ہے، حکومتی عہدیداروں کا کام ہے، لیکن حکام کو تاکید کروں گا کہ انہیں ضرور دیکھیں، ان پر توجہ کریں، غور کریں۔ امید ہے کہ یہ کام ضرور انجام پائے گا۔ یہ جلسہ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کے نزدیک آنے کی مناسبت سے تشکیل پایا ہے، لہذا میں چند جملے اس عظیم ہستی کے بارے میں عرض کروں گا، پھر کچھ نکات خواتین کے تعلق سے میں لکھ کے لایا ہوں، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ انہیں بیان کروں گا۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین، سیدہ نساء اہل جنہ، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کہا گیا ہے، جو باتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا دیگر آئمہ معصومین علیہ السلام نے آپ حضرت کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، وہ سب واقعی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس عظمت کو بیان کرتی ہیں جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ واقعی سوائے آل رسول اور خود حضرت پیغمبر صلوات اللہ علیہ وسلام علیہم کسی سے بھی آپ کی عظمت کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا مرتبہ اور منزلت بہت عظیم ہے۔ میں صرف ایک حدیث عرض کروں گا جو آپ نے بارہا سنی ہے۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کو شیعہ اور سنی سبھی نے نقل کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غضبناک ہونے پر خدا غضبناک ہوتا ہے، اور آپ کی رضا اور خوشی پر خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو انسان بھی اور جو مسلمان بھی خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خوش ہوں۔ آپ کی سفارشات، آپ کے موقف اور آپ کے احساسات کو اگر ملحوظ خاطر رکھا گیا، ان کا خیال رکھا گیا اور ان کی پابندی کی گئی تو خدا خوش ہوگا۔ واقعی کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس سے بڑی فضیلت اور کیا سوچی جا سکتی ہے۔ میری نظر میں ایک مسلمان خاتون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بہتر نمونہ عمل اپنے لیے تلاش نہیں کر سکتی، بلکہ دنیا کی کسی بھی عورت کو آپ سے بہتر آئیڈیل نہیں مل سکتا، چاہے بچپن کا زمانہ ہو یا نوجوانی کا زمانہ ہو یا اپنی گھریلو زندگی کا دور ہو، اپنے والد کے ساتھ طرز سلوک ہو، شوہر کے ساتھ طرز برتاؤ ہو، بچوں کے ساتھ رابطہ ہو، یا گھر میں کام کرنے والی کنیز کے ساتھ سلوک ہو، یا سماجی میدان میں، سیاست میں، یا خلافت کے مسئلے میں۔ ان تمام مسائل میں آپ آئیڈیل ہیں، ہر میدان میں آپ آئیڈیل ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سبھی عظمتیں، سرگرمیاں، فعالیتیں اور مثالی طرز عمل ایک مختصر سی زندگی میں تھا۔ آپ کی حد اکثر عمر 25 سال بتائی گئی ہے، روایات میں آپ کی عمر 18 سے 25 برس تک یا اس کے درمیان ہے۔ یہ نمونہ عمل ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری خواتین، ہمارے اسلامی معاشرے کی محترم خواتین کوشش کریں کہ اسی جذبے اور فکر کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پیروی کریں۔ امور خانداری میں بھی، سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی، اور علم و دانش کے میدان میں بھی۔ البتہ آپ کے لیے الہام الہی تھا اور ہمارے اور آپ کے لیے اقتصاب ہے۔ آپ کوشش کریں، البتہ الہام الہی بھی مدد کرے گا۔ سبھی میدانوں میں حضرت فاطمہ زہرا کو نمونہ عمل قرار دیجئے اور آپ کی پیروی کیجئے۔ یہ چند جملے اس عظیم ہستی کے لیے ہیں۔ خود خواتین کے موضوع کا جہاں تک سوال ہے تو الحمدللہ آپ سب تعلیم یافتہ ہیں، گناگو مسائل سے واقف ہیں کہ اسلام میں خواتین کے مسئلے کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چند جملے ضرور عرض کروں گا۔ عورت کے مسئلے میں ایک خاتون کی حیثیت سے اس کا تشخص، خواتین کی اقدار، خواتین کے حقوق، خواتین کے فرائض، خواتین کی آزادی، اس کی محدودیتیں، یہ سبھی مسائل بہت اہم اور بنیادی ہیں۔ آج دنیا پر مجموعی نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ دو نقطۂ نگاہ اور دو نظریات ان تمام مسائل میں موجود ہیں. ایک مغرب کا نظریہ ہے جو غیر مغربی ملکوں میں بھی رائج ہو گیا ہے. ان تمام مسائل میں جن کا میں نے ذکر کیا ایک اسلامی نظریہ بھی موجود ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. ان تمام مسائل میں دونوں کا الگ الگ نقطۂ نگاہ ہے. لہذا ان تمام مسائل میں بحث کر کے جواب حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے جو میری نظر میں قابل توجہ بھی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ مغرب کا تہذیبی اور ثقافتی نظام ان موجودہ مسائل میں بحث کے لیے تیار نہیں ہے، گفتگو کے لیے تیار نہیں ہے. ان مسائل میں بحث اور تحقیق سے، گفتگو سے فرار کرتا ہے. مغربی تہذیب، مغربی نظام، مغربی تمدن اور مغرب کا ثقافتی نظام ان میدانوں میں بہت سے سوالات کا جواب دینے اور بحث کرنے کے لیے آگے نہیں آتا، بلکہ اپنی بات کو شور و غل، ہلر، ہنگامے، آرٹ اور فلم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور زور زبردستی سے کام لے کر آگے بڑھاتا ہے. اس کے پاس اپنے نظریے اور اپنے طرز عمل کے لیے منطق اور استدلال موجود نہیں ہے، بلکہ مختلف ذرائع، ہیلے، بہانے سے جو اس کے اختیار میں ہیں اس کو آگے بڑھاتا ہے. بحث کے لیے تیار نہیں ہے، سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے پاس کوئی منطق نہیں. یہ طرز عمل روز بروز پست تر ہوتا جا رہا ہے. آج خواتین کے مسئلے میں جو روش مغرب میں اور اس کی پیروی میں بہت سے دوسرے ملکوں میں رائج ہے، وہ کسی منطق پر استوار نہیں ہے، کسی دلیل پر استوار نہیں ہے. لہذا وہ بحث نہیں کرتے، نہ ہی کوئی منطق پیش کرتے ہیں. مغربی ماحول میں عورت اپنے نسوانی تشخص اور حرمت کے تحفظ میں زیادہ بے پرواہ اور غیر محتاط کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ عورت کی بے حرمتی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ امریکہ اور یورپ کی سرکاری تقریبات میں مرد کے لیے مکمل لباس، حتیٰ ٹائی یا بو باندھنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن عورت نی موریاں لباس میں شرکت کر سکتی ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ عورت اس طرح آ سکتی ہے لیکن اگر مرد کے لیے فرض کریں کہ کسی سرکاری تقریب میں آدھے کپڑوں میں، نیکر میں، شارٹس میں آ جائے، تو یہ آداب کے منافی اور بد تہذیبی کیوں ہے؟ ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عورت اگر منی اسکرٹ میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مرد کا لباس تھوڑا ہلکا ہو یا تھوڑا کم ہو تو حرج ہے، ایسا کیوں؟ مغربی ماحول میں فحاشی اور جسم فروشی روز بروز کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم جنس پرستی کو ترقی پسندی قرار دیا جاتا ہے اور اس کے منکر کو پسماندہ کہا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ سیاسی ماحول میں بھی اس کی ترویج کی جا رہی ہے، سماجی ماحول میں بھی. ملکوں کے صدور اور سربراہان مملکت اس کی ترویج کر رہے ہیں اور بعض اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اس طرح ہیں، ایسا کیوں؟ یہ کون سی منطق ہے؟ منطق کے مغرب کے لاوبالی ماحول میں سہ جانبہ، چہر جانبہ جنسی مسائل خود انہوں نے جو اعداد و شمار دیے ہیں اور جو اطلاعات خود انہوں نے شائع کی اور ہم ان تک رسائی رکھتے ہیں یا جانتے ہیں، یہ کوئی پوشیدہ باتیں نہیں ہیں. یہ اطلاعات آشکارا موجود ہیں. یہ سہ فریقی، چہر فریقی جنسی مسائل کیوں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں؟ وہ تمام چیزیں جو خاندان کو تباہ کرتی ہیں مغرب میں روز بروز بڑھ رہی ہیں. یہ تمام باتیں خاندان کی بنیادیں ختم کر رہی ہیں، خاندانیت کو ختم کر رہی ہیں، خانوادے کو ختم کر رہی ہیں. جنسی آزادی اور جنسی جارحیت کا پھیلاؤ خاندان کو ختم کر رہا ہے. میں نے چند سال قبل ایک امریکی صدر کی کتاب سے نقل کیا تھا، اعداد و شمار واقعی وحشتناک ہیں. جنسی زیادتی کے اعداد و شمار، بے راہ روی کے اعداد و شمار، جنسی جارحیت پر سزا نہیں ملتی لیکن حجاب پہننے پر سزا ہے. یہ پستی، یہ ضلالت کہ کوئی کسی با حجاب عورت کے ساتھ تشدد کرے اور اس کی شکایت عدالت میں کی جائے تو عدالت کے اندر اس عورت کو چاقو مار کر قتل کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس شخص کو کچھ مدد کے لیے جیل بھیج دیتے ہیں، لیکن حجاب کے خلاف یہ مہم، یہ اقدام برا کام نہیں سمجھا جاتا، ایسا کیوں ہے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں کہ مغرب ان کے مقابل بے جواب ہے، ان کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ امریکہ اور یورپ کے کسی بڑے اجتماع میں ایک ایرانی عہدیدار سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ ہم جنس پرستی کے موافق ہیں، یعنی حامی ہیں؟ اگر وہ کہہ دے نہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی منطق کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یعنی مغربی دنیا میں عورت کے مسئلے میں، عورت سے متعلق مسائل میں، معاشرے میں عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ان کاموں کی کوئی منطق نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں بحث کرنے سے بھاگتے ہیں، فرار کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے طرز عمل کی ترویج میں وسائل سے، جدید آلات سے کام لیتے ہیں اور اس کام میں اچھی مہارت رکھتے ہیں، فلم بناتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، فن اور آرٹ سے تعلق رکھنے والوں، ادبی اور سیاسی شخصیات کو اپنی حمایت میں بولنے پر مجبور کرتے ہیں، بین الاقوامی مراکز قائم کرتے ہیں، عورتوں سے متعلق مراکز، اور یہ نام نہاد بین الاقوامی تنظیمیں ہر اس ملک کو جو ان کے طرز عمل کا مخالف ہو باقاعدہ نمبر دیتے ہیں، اس کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں اور اپنے چارٹ میں سب سے نیچے اس کا نام رکھتے ہیں۔ اس مسئلے پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے اور میں ان پر بہت کچھ بول بھی چکا ہوں۔ گزشتہ روز میرے لیے ایک کتاب لائے جن میں وہ باتیں چھپی تھیں جو میں نے کہی تھیں۔ میں نے ایک کتاب نہیں دیکھی تھی، پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ بہت سی باتیں جو میں نے آج یہاں بولنے کے لیے تیار کی تھیں اس کتاب میں موجود ہیں اور اس سے پہلے بارہا کہی جا چکی ہیں۔ میں نے سلسلے میں بہت کچھ کہا۔ میں ایک جملے میں عرض کروں گا کہ بہت ہی حیاتی اور اہم مسئلے خواتین کے بارے میں مغربی تہذیب کی پالیسی اور طرز عمل کے دو عوامل ہیں، مالی فوائد اور شہوت کا حصول۔ ان دونوں کی تفصیل اور تشریح ہے۔ مالی فائدہ حاصل کرنے کے بارے میں اس سے پہلے بات کر چکا ہوں اور فی الحال اس بارے میں بات کرنے کا وقت بھی نہیں۔ بہرحال مغرب میں خواتین کے مسئلے میں مغرب کا طرز عمل یہ ہے، اسلام کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام کا طرز عمل منطقی ہے، دلیل کے ساتھ ہے، اور اس سلسلے میں اس کا بیان واضح اور شفاف ہے۔ عورت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نگاہ اس کا ایک قوی پہلو ہے، مضبوط مستحکم پہلو ہے۔ میں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خواتین سے متعلق مسائل میں ہمیں بیٹھ کر جواب دینا چاہیے۔ جی نہیں، خواتین سے متعلق ہر مسئلے میں اسلام کے پاس محکم منطق، مضبوط عقلانہ استدلال، دلائل موجود ہیں، چاہے وہ جگہ ہو جہاں اسلام جنسیت کی نفی کرتا ہے اور چاہے وہ جگہ جہاں جنسیت کو نمایاں کرتا ہے۔ سب کے لیے اسلام کے پاس منطقی استدلال ہے۔ اسلام بعض کلی معاملات میں جنسیت کو نظر انداز کرتا ہے۔ بحث عورت اور مرد کی نہیں ہے بلکہ انسانی کرامت کا مسئلہ ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم یہاں جنسیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ انسانی قدریں عورت اور مرد دونوں میں مساوی اور یکساں ہیں، اور مرد کے ساتھ اس کی اقدار کی نسبت میں جنسیت کا عمل دخل نہیں ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء ببعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور آخر تک ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الى آخر۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور عابد مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے لیے دوست ہیں جو اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور عابد مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں سب خدا کے نزدیک معنوی درجات کی بلندی میں یکساں ہیں، یعنی نہ اس کو اس پر ترجیح حاصل ہے اور نہ اس کو اس پر۔ دونوں کو ہی مشابہ استعداد کے ساتھ اس راہ میں قرار دیا گیا ہے اور ان کی محنت پر منحصر ہے۔ ایسی عورتیں بھی ہیں کہ کوئی بھی مرد ان کے پائے کا نہیں ہے، بنابراین جنسیت مد نظر نہیں ہے۔ البتہ اسی معنوی مراتب میں بعض جگہوں پر خاص وجوہات سے خداوند عالم نے عورت کی جنس کو ترجیح دی ہے۔ جیسے وہی آیت کریمہ جس کی تلاوت کی گئی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے خدا نے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ حضرت موسیٰ کے معاملے میں بعض انسان ایسے ہیں جن کا حضرت موسیٰ کے تعلق سے خاص طور پر نام لیا گیا ہے اور خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جناب ہارون ہیں، حضرت خضر ہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھی اور رفیق ہیں، چند لوگ ہیں جن کا قرآن کریم میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نمونہ عمل ہے۔ مثل یعنی نمونہ اور آئیڈیل۔ خداوند عالم نے تمام مومن انسانوں کے لیے دو خواتین کو اسوہ اور نمونہ عمل قرار دیا ہے، ایک فرعون کی زوجہ اور ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ مریم و ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا، یہاں خداوند عالم نے خود حضرت موسیٰ کو مثل اور نمونہ نہیں کہا ہے، فرعون کی زوجہ کو نمونہ کہا ہے جس نے حضرت موسیٰ کو پالا ہے، اور خود حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں کیا ہے، ان کی ماں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے مرد پر عورت کی برتری ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، میری نظر میں یہ وجوہات واضح ہیں، کیونکہ مرد کی جنس میں اور اس کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر برتری کی طلب ہے، خاص طور پر اس دور میں جب قرآن نازل ہوا ہے۔ ایسا ہی تھا، خداوند عالم اس برتری کی نفی کرنا چاہتا ہے۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ کیوں مثال کے طور پر اس کی آواز بھاری ہے؟ کیوں اس کا قد لمبا ہے؟ چونکہ اس کا سینہ چوڑا ہے اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ نہیں، اس کو اسی عورت اور اسی خاتون کی پیروی کرنی ہے، اس کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ من عابر، زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس کے بعد کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پیغمبر نے فرمایا اس کے بعد بھی اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے تیسری بار پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ یعنی پیغمبر تین بار فرماتے ہیں کہ ماں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو باپ پر تین گنا برتری حاصل ہے۔ اس سے خاندان میں عورت کی منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مانوی راہ میں، مانوی بلندی میں، حقیقی انسانی قدروں میں جنسیت کا کوئی کردار، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک معاملے میں ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل ہے تو وہ ترجیح عورت کو مردوں پر حاصل ہے، میں نے ترجیح کی کوئی اور جگہ نہیں دیکھی۔ اس کے بعد تمام جگہوں پر جنسیت مد نظر نہیں ہے۔ دراصل سماجی ذمہ داریاں بھی اسی طرح ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ سیاست اور ملک کی بنیادی معاملات میں مشارکت خواتین کے فرائض اور ذمہ داریوں میں شامل ہے، یہ عورتوں کا حق بھی ہے اور فریضہ بھی۔ یعنی آپ نے واجب کر دیا کہ خواتین ملک کے مستقبل کے فیصلوں اور بنیادی ذمہ داریوں میں شریک ہوں۔ یہ خود ایک طویل معاملہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان معاملات میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں۔ امور معاشرہ کی انجام دہی۔ من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، یہ جو فرمایا ہے کہ لیس بمسلم، یعنی چاہے وہ عورت ہو یا مرد، آپ صبح جب اٹھتی ہیں تو چاہے گھریلو عورت ہوں، ملازمت پیشہ ہوں، صنعت کار ہوں، جو کام بھی کرتی ہوں، معاشرے کی فکر میں رہیں، یعنی یہ دیکھیں کہ معاشرہ کس حال میں ہے اور آپ اس کی کتنی مدد کر سکتی ہیں یا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے، سبھی افراد کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ اہتمام اور فکر ہمیں گیر ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ اہتمام کرنا، فکر کرنا، سوچنا سب کی ذمہ داری ہے، اس میں بھی جنسیت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یا یہی من سمع رجلا ینادی للمسلمین، یہ خاتون جو ابھی تقریر کر رہی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فلسطین کے قضیے میں اور غزہ کے معاملے میں اپنا راستہ بند کر دیا ہے، ورنہ آ سکتے تھے۔ اب فرض کریں یہ خاتون ڈاکٹر ہیں، یہ وہاں رہ کر مریضوں، زخمیوں، بچوں اور عورتوں کی مدد کر سکتی ہیں۔ ہر ایک کا ایک کردار ہے، لیکن بنیادی چیز یہ فکر ہے، یہ فریضہ اور ذمہ داری کا احساس ہے، یہ عام ہے، اس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے۔ اسلام نمایاں طور پر ان باتوں کو بیان کرتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام میں واضح ہیں اور ان کو بیان کیا گیا ہے، لیکن خاندانی امور میں یقیناً ایسا نہیں ہے۔ خاندان سے متعلق فرائض یکساں نہیں ہے، ہر ایک کا ایک فریضہ اور اپنی نوعیت میں الگ ہے۔ امکانات، فطری صلاحیتیں ہر ایک کے لیے الگ فریضے کی متقاضی ہیں۔ یہاں جنسیت کا کردار ہے، یہ جو مطلق جنسی مساوات کا سلوگن اور شعار دیتے ہیں یہ غلط ہے۔ ہر جگہ جنسی مساوات صحیح نہیں ہے، بعض جگہوں پر کیوں نہیں، برابری ہے لیکن بعض جگہوں پر نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی۔ صحیح بات جنسی انصاف ہے، جنسی انصاف ہر جگہ معتبر ہے۔ عدل یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ عورت کی روحانی اور فطری ساخت، عورت کی جسمانی ساخت، عورت کے جذبات کی ساخت بعض مسائل کے متقاضی ہیں، بچے پیدا کرنا، بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش عورت کے امور ہیں، مرد سے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ خداوند عالم نے اس کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ دوسرے کام کے لیے ہے، گھر سے باہر کا کام، گھر کی مشکلات کو حل کرنا۔ لیکن خاندانی حقوق میں دونوں مساوی ہیں۔ وَلَهُنَّ مَثَلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی کنبے میں جتنا حق مرد کا ہے اتنا ہی حق عورت کا ہے، یعنی گھرانے میں جتنا حق مرد کا ہے اتنا ہی حق عورت کا بھی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لہذا خاندانی حقوق میں دونوں برابر ہیں، لیکن خاندانی فرائض میں نہیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ عورتوں کے تعلق سے ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ان خواتین کی تقاریر میں بھی ان میں سے بعض کا ذکر تھا، میں نے بھی نوٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر خواتین کی سلامتی کا مسئلہ، خاندان کے اندر سلامتی، عورت کو مرد کے ساتھ سکون اور سلامتی کا احساس ملنا چاہیے۔ گھر کی چار دیواری آسائش اور سلامتی کی جگہ ہے۔ اگر مردوں کا طرز عمل ایسا ہو کہ عورت اس احساس سلامتی سے محروم ہو جائے، عورت خود کو غیر محفوظ سمجھے، شوہر بدزبانی کرے یا اس سے بہت بدتر اور زیادہ وحشیانہ ہاتھ اٹھائے، تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ سخت قوانین وضع کیے جائیں۔ میں نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ سخت قوانین بنائے جائیں۔ اشارہ کیا گیا ہے اس قانون کی طرف جو پارلیمنٹ میں ہے، اس پر ضرور کام ہونا چاہیے۔ میں بھی سفارش کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، آپ بھی اپنے طور پر اس کی پیروی کریں۔ ان مردوں کے لیے سخت قوانین ہونے چاہیے جو گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ عورت خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے۔ گھر کے باہر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات۔ ایک اور بات سماجی امور اور مینجمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں بعض خواتین نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ یہاں بھی جنسیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ مختلف مینجمنٹ، مختلف سماجی اور سرکاری کاموں میں عورتوں کی موجودگی کی کوئی محدودیت نہیں ہے۔ اب فرض کریں کہ جیسے امریکیوں نے ہمارے ایک پڑوسی ملک میں یہ ضروری قرار دے دیا تھا کہ دفاتر میں 25% عورتیں ہوں، یہ لازمی قرار دینا غلط ہے۔ 25% کیوں؟ 35%، 20%، یہ عدد معین کرنا، تناسب معین کرنا بے معنی ہے۔ یعنی معیار صلاحیت ہے۔ مختلف مینجمنٹ میں، مختلف سماجی اور سرکاری کاموں میں، کسی جگہ ایک تعلیم یافتہ اور تجربہ کار کارآمد خاتون مثال کے طور پر وزارت کے لیے اس مرد سے بہتر ہے، اس کو وزارت کے لیے نامزد ہونا چاہیے، اس مرد کو وزیر ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ فرض کریں کسی شہر سے ایک یا دو فرد پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہونے ہیں، ایک یا دو خواتین، ایک یا دو مرد امیدوار ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون زیادہ باصلاحیت ہے۔ صلاحیت کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ یہاں کوئی ترجیح نہیں ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے، یعنی اسلام کا نظریہ یہ ہے۔ یہاں بات صلاحیت کی ہے۔ البتہ خواتین ان عہدوں پر کام کر سکتی ہیں، لیکن اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک عورت کی حیثیت سے ان کا جو اہم اور بنیادی کام ہے، یعنی امور خانہ داری، بچوں کی پیدائش، اس سے محروم نہ ہو، اس میں کمی نہ آئے۔ بعض شعبوں میں عورتوں کی موجودگی واجب کفائی ہے، جیسے میڈیکل کا شعبہ ہے، میڈیکل کے شعبے میں عورتوں کی موجودگی واجب ہے۔ اتنی خاتون ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے کہ عورتوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اسی طرح ٹیچنگ بھی خواتین کے لیے واجب کفائی ہے۔ اب ممکن ہے کہ بعض اوقات اس واجب کفائی اور امور خانداری یا بچوں کی پیدائش یا اس آرام و آسائش اور چھٹی میں جو عورتوں کے لیے ضروری ہے تضاد پیدا ہو جائے، یا کام کے اوقات کا مسئلہ ہو۔ مثال کے طور پر اس کے کام کے اوقات ایسے ہوں کہ وہ کام بھی کر سکے اور امور خانداری بھی انجام دے سکے۔ اب اگر دونوں میں تضاد ہو تو ملک کے حکام کو اس بارے میں فکر کرنا چاہیے، یعنی تضاد اتنی بڑھا دیں کہ مثلا ایک خاتون ٹیچر کے لیے اگر ضروری ہو کہ 5 دن کالج میں رہے اور مثال کے طور پر وہ 4 دن رہ سکتی ہے، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک اور ٹیچر رکھی جا سکے۔ اسی طرح میڈیکل کا شعبہ ہے، بنابراہ میڈیکل کے شعبے میں سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتوں میں، مینجمنٹ میں، بنیادی سروسز میں، ان امور میں جو واجب کفائی ہیں کوئی محدودیت نہیں ہے۔ اور اگر خواتین سے متعلق امور خانداری سے تضاد پیدا ہو تو ایسا حل نکالنا چاہیے کہ دونوں ہی امور انجام پا سکیں۔ البتہ میری نظر میں کوئی منافات نہیں ہے، میں ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں کہ جو بہت ہی بھاری سنگین سماجی امور انجام دیتی تھیں، علمی کام اور یونیورسٹیوں میں تعلیم بھی اور غیر علمی امور بھی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے کئی بچوں کو پالا اور ان کی پرورش اور تربیت کی اور بہت ہی اچھی طرح ان امور کو انجام دیا اور اس کام میں کامیاب رہیں۔ لہذا اس سب میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں 2 باتیں اہم ہیں، یعنی میں نے یہ جو عرض کیا کہ خواتین کے لیے سبھی میدانوں میں سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا راستہ کھلا ہوا ہے، یہ 2 اہم نکات کے ساتھ ہے اور اسلام نے ان دونوں نکات کو بہت اہمیت دی ہے۔ ایک نقطہ خاندان کا مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور دوسرا نقطہ جنسی کشش کے خطرے کا مسئلہ ہے۔ جنسی کشش کا خطرہ اسلام کی نگاہ میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جنسی رغبت جنسی کشش سے بہک جانے کا خطرہ انتہائی سنگین ہے، اور ایسا ماحول عورت یا مرد کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اسلام ہمیں ایسے ماحول اور فضا سے پرہیز کا حکم دیتا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور حجاب اسی سلسلے میں ہے۔ حجاب ان چیزوں میں سے ہے جو جنسی کشش کے خطرے میں رکاوٹ ہے اور اس کو روکتی ہے۔ لہذا اسی لیے اسلام میں حجاب کی اہمیت پر، حجاب پر تاکید ہے، شدید تاکید ہے۔ سورہ احزاب میں 2 جگہ حجاب کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا سَلْتَمَهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ جو لوگ پیغمبر کے گھر جاتے ہیں، مثلا فرض کریں کہ مہمان ہیں، کھانا لینا چاہتے ہیں، تو پیغمبر کی ناموس کے سامنے نہ جائیں، پردے کے پیچھے سے کھانا لیں۔ اتنی دقت نظر سے کام لیا گیا ہے۔ سورہ احزاب کی 1 دوسری آیت میں بھی یہی مضمون پایا جاتا ہے۔ لہذا ان 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حجاب کی بھی حقیقی معنی میں پابندی ہونی چاہیے، اور خاندان کے مسئلے کا، ماں کے کردار کا بھی خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، جو اہم ترین کردار ہے۔ شاید ہی کہا جا سکتا ہے کہ خلقت بشری میں ماں کا کردار سارے کرداروں سے بڑھتر ہے، اس لیے کہ اگر ماں نہ ہو، بچے کی پیدائش نہ ہو، حمل نہ ہو، بچے کو دودھ پلانا نہ ہو، تو نسل بشر ختم ہو جائے گی۔ لہذا عالم خلقت اور انسان کے مادی عالم وجود میں اہم ترین کردار ماں کا ہے، اور اسلام اسے بہت اہمیت دیتا ہے۔ آپ بھی اس کو اہمیت دیں، اس پر عمل کریں، اور جنسی کشش کے مسئلے کا بھی خاص خیال رکھیں۔ بہت سے کام ہیں جو باہمی تفاہم سے انجام پاتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر کام کرنا خواتین کا فریضہ ہے۔ نہیں، عورت کا مطلقاً فریضہ یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر کے کام کرے، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، صاف ستھرا ماحول رکھنا صرف عورت کا فریضہ نہیں ہے۔ عورت اور مرد دونوں کو باہمی تفاہم سے کام کرنا چاہیے۔ اب بعض مرد خوش قسمتی سے یہ کام کرتے ہیں، گھر کے اندر کام کرتے ہیں، گھر کی خواتین کے ساتھ مدد کرتے ہیں، بعض امور کو اپنے ذمے لیتے ہیں۔ بہرحال یہ سب کچھ صرف عورت کے فرائض میں نہیں ہے، اس کو سب جان لیں۔ شادی کا مسئلہ بھی اہم ہے۔ اسلامی کتب میں تاکید کی گئی ہے کہ شادی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، نوجوانوں کو جلدی شادی کرنا چاہیے۔ یہ اسی جنسی کشش کے خطرے کی روک تھام کے لیے ہے۔ البتہ اس کا مطلب بچوں کی شادی نہیں ہے جس کی کچھ لوگ بات کرتے ہیں، بلکہ نوجوان عورت و مرد، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جہاں تک ممکن ہو وقت پر شادی کریں۔ اسلام کی نگاہ میں یہ بات اچھی ہے اور خود ان کے لیے بھی بہتر ہے، معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ بنابراین اگر مسئلہ حجاب کو دیکھیں تو اس کو عورت کو محروم کرنے کا وسیلہ نہ سمجھیں، عورت کو محدود کرنے کا وسیلہ نہ سمجھیں، یہ عورت کی محرومیت نہیں ہے، یہ دراصل حصول ہے۔ حجاب عورت کو سلامتی اور سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، تحفظ اور سلامتی کا موجب بنتا ہے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر، اگرچہ ہم حقیقی معنی میں ابھی اسلامی نہیں ہو سکے ہیں، اس راہ میں قدم بڑھا رہے ہیں۔ میں نے بارہا کہا، یہ کہا ہے کہ ابھی ہمارا کام ادھورا ہے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اسی اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کی پیش رفت ایسی ہے کہ ماضی کا اس سے موازنہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ علم میں، تحقیق میں، سماجی سرگرمیوں میں، آرٹ و ہنر میں، کھیل میں، سبھی کاموں میں کتنی دانشور خواتین ہیں، کتنی خواتین یونیورسٹیوں میں پڑھاتی ہیں، کتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین ہیں، کتنی قلمکار خواتین ہیں، انواع و اقسام کی ان کی تحریریں، علمی تحریریں، لکھنے کے آرٹ اور ہنر کے ماہر کتنی خواتین ہیں، افسانہ نویسی، شاعری وغیرہ میں کتنی خواتین ہیں۔ انقلاب سے پہلے یہ ان کا دسواں حصہ بھی نہیں تھا۔ میں سماجی میدان میں پوری طرح موجود تھا اور جانتا ہوں، آج الحمدللہ ان میدانوں میں ملک غنی ہے، مالا مال ہے، یہ اسلام کی برکت سے ہے۔ اگرچہ ہم نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ابھی ادھورا اسلامی ملک ہے اور ہم اب تک پوری طرح سے، مکمل طرح سے اسلام نافذ نہیں کر سکے ہیں۔ اگر اسلام پوری طرح نافذ ہو جائے تو آج جو توانائی ہے اس کی کئی گنا ہو جائے گی، بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اور اب میں اپنی گفتگو کے آخر میں انتخابات کے مسئلے کا بھی اشارتاً ذکر کروں گا۔ انتخابات کے مسئلے میں میں نے چند روز قبل بھی اس کی اہمیت بیان کی ہے، آپ خواتین اس میں کردار ادا کر سکتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنی اولادوں کو انتخابات کے حوالے سے فعال کریں، حرکت میں لائیں اور امیدواروں کی صحیح تحقیق میں مدد کر سکتی ہیں۔ خواتین بعض مسائل میں افراد کی شناخت، تحریکوں اور اسٹریٹجی کی شناخت میں مردوں سے زیادہ ظرافت اور دقت سے کام لیتی ہیں، لہذا انتخابات میں امیدواروں کی شناخت، پولنگ اسٹیشنوں پر لوگوں کے جانے کے حوالے سے اپنے گھر کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آپ لوگوں سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، یہ جلسہ تھوڑا تو لانی ہو گیا اور ظہر کا وقت گزر گیا۔ انشاءاللہ آپ سب کامیاب و کامران رہیں۔
ہمیں تون موفق باشو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔